نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. حسب معمول آپ کا میزبان عطا تراب پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین, فرمان معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ہے, جب ابن آدم اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جب ایک شخص دنیا سے اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے اور اسے ہم دفن کرتے ہیں تو اس کا حساب کتاب اور اس کے گناہوں کے کفارے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. آئیے اپنے محترم مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ, السلام علیکم. آپ غسل کے مستحبات بیان کر چکے تھے اور وقت نے ہمیں اجازت نہیں دی, نوبت تو آ چکی تھی کہ ہم مکروہات غسل بھی آپ سے استفادہ کریں, تو ازرائے کرم بیان فرمائیے کہ غسل میت کے مکروہات کیا ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستحبات غسل بیان کیے گئے کہ غسل میں چند عمل مستحب ہیں, اگر ان کو ترک کیا جائے پھر بھی غسل صحیح ہے.
صحیح,
لیکن اگر ان کو انجام دیا جائے تو اس کی فضیلت ہے اور اس کا
ثواب زیادہ ہے.
ثواب زیادہ ہے, اس کا ثواب غسل دینے والے زندہ مومنین کو مل سکتا ہے, مرحوم کے لیے اس میں فائدہ ہوتا ہے.
صحیح.
اسی طرح کچھ اعمال دوران غسل مکروہ بیان کیے گئے ہیں, ان سے گریز کیا جائے. اور مکروہ کا مطلب بھی ظاہر ہے یہی ہے کہ اگر آپ ہر فعل مکروہ, وہ چاہے کسی مرحوم کے تجہیز و تکفین سے متعلق ہو یا عام روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہو, مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو انجام دیں گے, اس کے مرتکب ہوں گے تو آپ گناہگار نہیں سمجھے جائیں گے. البتہ اس کا ترک بہتر ہے, ترک بہتر ہے.
صحیح.
بلکہ اسے پہلی بار پروگراموں میں اشارہ کیا گیا کہ مکروہ عمل کو انجام دینے کے اس دنیا میں کچھ نقصانات ہوتے ہیں.
صحیح.
آخرت میں عذاب کا مستحق نہیں بنتا انسان, لیکن مکروہ عمل کو انجام دینے کے نتیجے میں اس دنیا میں انسان نقصان اٹھاتا ہے.
وضعی آثار ہیں,
وضعی آثار ہیں. جیسے کہا گیا تھا کہ اگر جو پانی ایسے دھوپ میں پڑا کسی نشیبی جگہ یا گھڑے میں گرم ہو, اس سے غسل اور وضو مکروہ ہے, اس لیے کہ حدیث میں ہے لأنه یورث البرس, کیونکہ اس سے برس کی بیماری کا جو سفید داغ ہوتے ہیں اس کا خطرہ ہوتا ہے.
صحیح.
پر مکروہ عمل سے گریز کرنا چاہیے.
بالکل صحیح.
اور حرام عمل سے بھی گریز کرنا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں آخرت کے عذاب سے انسان محفوظ رہ سکے, اور مکروہ کاموں مکروہ باتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے تاکہ دنیا کے نقصان,
حرام کام میں بھی دنیا کا نقصان موجود ہے.
حرام کام میں یقیناً ہے جی, تو لیکن اس میں ایک آخرت کا گناہ بھی ہے. اس میں آخرت کا عذاب نہیں ہے, جیسے بعض روایات کے اندر جو اس کی حکمت یا اس کے مکروہ ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے, اس میں دنیاوی نقصانات سے بچنا مقصد ہے.
صحیح.
تو میت کے غسل سے متعلق بھی کچھ عمل مکروہ ہیں.
صحیح.
ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب اس کو غسل دیتے ہیں تو اگرچہ جب اس کو اسے وہ تختے کے اوپر جب لٹا کے غسل دیا جاتا ہے تو واجب غسل دینے میں دشواری کچھ ضرور پیش آتی ہے. انسان یہ محسوس کرتا ہے اس چیز کو کہ جب آپ ایک زندہ انسان کھڑے ہو کے جب غسل کرتا ہے تو اس کے لیے سر پر پانی ڈالنا اور اس کو پورے چہرے تک اس طریق کو پہنچانا وہ آسان ہوتا ہے.
صحیح.
اسی طرح دائیں طرف ڈالتے ہیں پھر وہ بائیں طرف ڈالتے ہیں, تو یہ آسان عمل ہے.
صحیح.
اسی طرح ایک بندہ اگر ایسے خدا نخواستہ اس کے ہاتھ مفلوج ہوں, ہاتھ کام نہیں کرتے لیکن کھڑا ہو سکتا ہے, تو اس کو کھڑا کر کے کوئی اور اس کو غسل دیتا ہے, یہ آسان عمل ہے.
صحیح.
اسی طرح اس کو اگر وہ لیٹا ہوا ہے اس کو اٹھا کے بٹھا دیا جائے اور اس کو غسل دیا جائے، اس کی مدد کی جائے، یہ غسل کا عمل آسانی سے انجام پاتا ہے۔ تو اس کو لیٹا ہوا ہو انسان، اس کو غسل دینا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اب انسان آسانی کے لیے مرحوم کو، میت کو اٹھا کے بٹھائیں، دو آدمی اس کو اٹھا کے بٹھائیں اور تیسرا آدمی پانی ڈالے وہ اس کو غسل دے، یہ عمل اس کو اٹھا کے بٹھانا یہ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ دشواری ضرور ہے لیکن اس کو بالکل لٹا کے
تھوڑا سا بلند کیا جا سکتا ہے،
تھوڑا سا بلند کیا جا سکتا ہے، یعنی زمین سے اس کو تھوڑا سا سائڈ دیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا اس کو زمین سے تھوڑا سا اٹھایا جا سکتا ہے تاکہ وہ سر کے نیچے یا پشت کے نیچے
پانی
اس کو پشت کے در ہم نے اگر لٹایا ہے تو اس کے اگلے حصے
اوپر کے حصے پر
پانی کا بہنا تو آسان ہے، اور جو حصہ زمین سے اس کا لگ رہا ہے یا اس
تختے سے
اس کو دھونے کے لیے معمولی، اس کو زمین سے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اٹھا کے بٹھانا یہ عمل مکروہ ہے، اس سے بچنا بہتر ہے۔ ایسا اگر کیا جائے تو حرام نہیں ہوگا لیکن اس سے بچنا بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ مکروہات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مثلا میت کے ناخن کاٹنا، اچھا اسی طرح اس کے بالوں کو کنگھی کرنا،
بے شک بڑے ہوئے ہوں اب،
جی 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 بالکل بڑے ہوئے ہوں،
پرواز کر چکی ہے روح تو اب
جب ظاہر ہے وہ اس کے ناخن کاٹنے کی نوبت ہی اسی صورت میں آتی ہے کہ جب وہ بڑے ہوئے ہوں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح بتایا گیا ہے کہ
بال،
جی ہاں جی جی، سر سے بال منڈانا، مونچھیں منڈانا، اچھا جی جسم کے کسی بھی حصے سے بالوں کی صفائی جو ہے وہ مرنے کے بعد نہیں ہونی چاہیے، یا مکروہ ہے۔ اسی طرح مکروہات میں بیان کیا گیا ہے کہ میت کو غسل دینے والا اس طرح رکھے کہ وہ، یعنی زندہ انسان کے غسل دینے والے کی دونوں پاؤں کے درمیان میں اس کو رکھا جائے،
یہ مکروہ ہے
جی، یہ بھی کہتے ہیں کہ
دائیں طرف مکروہ ہے،
دائیں طرف کل مستحبات میں جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے بیان کیا تھا کہ غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ میت کے دائیں طرف کھڑا ہو اور اس کو یہ تینوں غسل دے،
ایک پاؤں اس طرف رکھے اور ایک پاؤں اس طرف،
یہ ایک پاؤں اس طرف، اگرچہ شاید اس میں غسل دینے والے کے لیے کوئی سہولت ہو، آسانی ہو، لیکن بذات خود یہ عمل مکروہ ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ کل ایک مستحب بیان کیا تھا، اس کے مقابلے میں ایک مکروہ عمل ہے۔ مستحب عمل میں یہ بتایا تھا کہ جب آپ غسل دیتے ہیں میت کو تینوں غسل، تو اس کے لیے ایک خصوصی وہ گڑا کھودا جائے کہ جہاں اس کا پانی گرے،
صحیح۔
تو اس کے مقابلے میں یہ فرماتے ہیں فقہا کی ظاہر ہے روایات کا بھی یہ مضمون ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ کسی گٹر میں یا اس کو ایسی وہ باتھ روم میں نہ گرایا جائے، خصوصی گڑا بنا کے اس میں گرایا جائے، جیسے کل مستحبات میں بیان کیا گیا تھا۔ جی ہاں، تو اس کے علاوہ جیسے بتایا ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ دھوپ میں جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے زندہ انسان کے لیے بھی غسل کرنا یا وضو
کرنا
مکروہ تھا۔ میت کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ جو پانی آگ کے ذریعے گیس چولہے کے اوپر گرم کر کے
گیزر کے ذریعے گرم ہو
جائے یا کسی بھی طریقے سے گرم پانی سے غسل دینا یہ مکروہ ہے،
صحیح،
عام حالات میں البتہ مکروہ ہے۔ اچھا، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مطلب پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے،
شدید سردی ہے، پانی بہت
ٹھنڈا شدید سردی ہے، بعض علاقے ہیں بڑا، یعنی مجھے یاد پڑتا ہے میں اپنے ناردن ایریا میں کسی مسئلے کی تحقیق کے سلسلے میں بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ گیا ہوا تھا، وہاں لوگ کام کر رہے تھے، کوئی قیمتی پتھر نکال رہے تھے،
صحیح۔
جولائی کے مہینے میں میں گیا تھا وہاں، جہاں لوگ ٹینٹ، جولائی کے مہینے میں جہاں ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ رات گزاری اور صبح کی نماز کے لیے ہم نکلے، وہاں جو پانی جہاں جمع ہوا تھا وہاں ہم نے برف توڑی
نیچے جو
اور اس کے نیچے سے پانی نکال کے جولائی کے مہینے میں ہم نے
وضو
کیا۔ اب اسی جگہ فرض کریں، یا بعض اصلا وہ نیچے آبادی میں جہاں سردیوں میں یعنی -30-36 جو ہے وہ، وہاں آپ کہیں کہ عام جو نلکے کا پانی ہے وہ نلکوں میں پانی نہیں آتا،
آئے گا ہی نہیں، وہ تو فریز،
نلکوں میں پانی نہیں آتا ہے، بلکہ وہاں پانی ان کو اگر چاہیے ہو تو وہ آگ لگا دیتے ہیں اس کو
کافی دیر تک،
پھر وہ برف پگھلے اور نلکوں میں پانی آئے۔ تو وہ جو کنویں میں یا حوضوں میں پانی ہوتا ہے تو اس سے تو نہ وہ غسل کر سکتے ہیں، نہ ظاہر میت کو غسل دینا ہوتا ہے، پھر اس کو صاف کرنا ہوتا ہے، نجاست اگر لگی ہوئی ہو تو اس کو تسلی سے نجاست کو دور کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے۔ یہ سارے عمل ٹھنڈے پانی سے، یعنی جو قدرتی جتنا وہ اس سے تقریباً ناممکن ہے یا ناقابل برداشت تکلیف ہے۔
صحیح،
اس لیے اگر مجبوری ہو تو پھر یہ ہے کہ جو پانی پہلے سے موجود ہے یا آگ کے ذریعے اس کو گرم کر کے بھی غسل دیں گے اگر مجبوری ہو۔
صحیح،
اور اگر مجبوری نہ ہو تو جیسے آج کل کے حالات ہیں، آج کا موسم ہے، باہر کا موسم ہے، جو نلکے کا عام پانی ہے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جی ہاں، تو اسی عام پانی سے اس کو غسل دیا جائے،
جا سکتا ہے،
گرم کر کے گرم پانی سے اس کو غسل دینا یہ بھی مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح تقریباً آخری مکروہ عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی میت کو غسل دے رہے ہیں تو دوران غسل کسی بھی مقصد کے لیے اس کے اوپر سے پھلانگنا،
صحیح،
یہ بھی گویا میت کی بے حرمتی کی زمرے میں آتا ہے، لہذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ جو کچھ غسل واجبات غسل، یعنی جو جن کو انجام دینا ضروری ہے اس کے بغیر غسل باطل ہوگا، واجب کفائی ادا نہ ہوگا، اور کچھ مستحبات تھے جو ہم نے بیان کیے، اگر ان پر عمل کریں گے تو گویا کہ اضافی ثواب ملے گا، مرحوم کو بھی فائدہ ہوگا اور غسل دینے والے بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور کچھ مکروہات ہیں کہ ان کے اپنے جو کوئی بھی قدرتی اثر ہے یا جو نقصان ہو سکتا ہے اس سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔
جی اچھا قبلہ، یہ آپ کی گفتگو کے دوران ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ذرا تفنن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ترک مستحب مکروہ ہے، یعنی اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستحب کو ترک کرنا مکروہ ہے؟
نہیں، یہ کوئی قانون نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے ہر ترک مکروہ ہے۔
صحیح، اچھا قبلہ، یہ تقریباً آخری سوال ہیں اب، یہ تو آپ نے جو ساری بحث کی ہے یہ میت کے بارے میں، جو جس میت کا بدن صحیح و سالم ہے،
جی جی،
خدا نہ خواستہ آج کل ایسے حادثات ہو رہے ہیں جس میں مرنے والے کے ہمیں اعضاء ملتے ہیں، جی ان اعضاء جی کے بارے میں، انہیں ہم نے غسل دینا ہے، کیسے دینا ہے، نہیں دینا ہے، اس کے بارے میں ہمیں ضرورت ہے کہ آپ آگاہ جی فرمائیں۔ جی،
بہت اچھا سوال ہے، جس کو کہتے ہیں مبتلا بہا واسطہ پڑتا ہے، خصوصاً آج کل کے حالات میں، یوں تو ہر دور میں ایسے حالات، ایسے سوالات اٹھ سکتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں واقعی اس قسم کے حالات دھماکہ کے نتیجے میں انسان کے اعضاء بکھر جاتے ہیں، کہیں سر ملتا ہے، کہیں پوری ٹانگ ملتی ہے، کہیں ٹانگ کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں
گوشت عضو
ملتا ہے کہ جس میں کوئی ہڈی ہے، جہاں بعض اوقات تو صرف وہ گوشت کی چند بوٹیاں مل جاتی ہیں۔ تو فقہاء کرام نے یعنی اس کی تین صورتیں بنائی ہیں۔
صحیح،
پہلی صورت یہ ہے کہ فرض کریں اگر کسی جگہ آپ کو میت کا سینہ مل جائے، پورا سینہ مل جائے، سر نہیں ہے، دونوں بازو نہیں ہیں، یا سینے سے نیچے کا حصہ بھی نہیں ہے، صرف سینہ اگر موجود ہے، تو اس کے بارے میں فقہا کا متن ظاہر ہے، وہ اس کا مدرک یا ماخذ روایاتی ہیں، روایات کے مضمون سے استفادہ کر کے فقہا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو متن فقہا کا ہے صدر المیت ہے، کل میت، میت کا جو سینہ ہے اس کا وہی حکم ہے جو مکمل میت کا ہے۔
صحیح،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک صحیح سالم انسان کو جس طرح اس کو غسل دینا واجب ہے، اس کو کفن دینا واجب ہے، اور اس پر نماز پڑھ کے پھر اس کو دفن کرنا یا سپرد خاک کرنا واجب ہے، اسی طرح سینے کا حکم بھی وہی ہے جو ایک فل صحیح سالم انسان کا ہے۔
صحیح میت ہے۔ اور اگر آپ کو معذرت روکوں گا، وقت ہوا ایک وقفے کا، ناظرین کرام ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی قبلہ،
جی جی، تو اگر سینہ ہے مرحوم کا، خدا نہ خواستہ باقی اعضاء نہیں ملتے، صرف سینہ ملتا ہے، تو سینے کا حکم وہی ہے جو ایک صحیح سالم جسم کا ہے اور میت کا ہے، یعنی اس کو غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے، اور نماز بھی پڑھیں گے، پھر سپرد خاک کریں گے۔
صحیح،
اور اگر سینہ نہیں ہے، جسم کا ایسا حصہ ہے کہ جس میں ہڈی ہے، مثلا بازو مل جائے،
صحیح،
اب بازو پورا مل جائے، کوہنی سے اوپر بھی اور نیچے بھی، یا صرف کوہنی سے اوپر کا حصہ شانہ کے جوڑ سے کٹا ہوا مل جائے، یا کوہنی سے نیچے کا حصہ ہتھیلی سمیت مل جائے، یا اسی طرح ٹانگ، جسم کا کوئی ایسا حصہ جس میں ہڈی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو وہ مطلب دے دیں گے, غسل دیں گے اور پھر کسی کپڑے میں لپیٹ کے اس کو
دفن کریں گے. کفن اور نماز نہیں ہے.
صحیح. اور اگر ایسا جسم کا حصہ ملتا ہے جس میں ہڈی نہیں ہے,
گوشت
کا کوئی لوتھڑا مل جاتا ہے, ران کا گوشت ملتا ہے, تو یہ ہے کہ اس کو کوئی کفن وغیرہ نہیں ہے, صرف اس کو اسے پاک کریں گے, دھو کے پاک کریں گے اور کسی کپڑے میں لپیٹ کے اس کو سپرد خاک کریں گے. البتہ وہ بھی اس طرح سے جس طرح جتنی گہرائی قبر کی ہوتی ہے, اس طرح کے آداب نہیں ہیں, بس وہ اتنی گہرائی اتنی کھدائی کی جائے کہ وہ محفوظ ہو جائے کسی درندہ جانور یا ایسے وہ اس کو نہ کہیں کھا لے. بس یہ
تین صورتیں بنتی ہیں, میں کوشش کرتا ہوں تین صورتیں دہرا دیتا ہوں ایک بار. اگر سینہ ملتا ہے تو سینے پہ پورے میت والے احکام, غسل بھی ہے, کفن بھی ہے, نماز جنازہ بھی, اور پھر تدفین ہے. اس کے علاوہ اگر ہڈی والا کوئی عضو ملتا ہے کہ اس میں ہڈی ہے تو اس کو ہم غسل دیں گے, لیکن اس کو کفن اور اس کی نماز جنازہ نہیں ہے. اور اگر صرف گوشت مل رہا ہے ہمیں, تو تھوڑا گوشت ہے, تو گوشت کو ہم دھوئیں گے اور اس کے بعد اسے دفنائیں گے,
نہ غسل لپیٹ کے
اور نہ کفن ہے, کسی کپڑے میں لپیٹ کر اسے دفنائیں گے. ٹھیک ہے, تو قبلہ آگے بڑھتے ہیں. ابھی میرے حال میں اب میت کے کفن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. میت کو کفن دینے کی کیا کیفیت ہے اور کیا آداب ہیں؟
جی, تو جس طرح میت کو غسل دینا واجب کفائی ہے, اسی طرح مسلمان میت کو کفن دینا بھی
واجب کفائی ہے.
میت کو غسل کے جو کفن دیا جاتا ہے وہ بھی کفن میں کچھ واجبات ہیں اور کچھ مستحبات ہیں.
صحیح.
البتہ کچھ جو واجبات ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والا مرد ہو یا خاتون ہو, واجبات دونوں کے تقریباً ایک جیسے ہیں.
صحیح.
یعنی تین کپڑوں میں واجب جو تین کپڑے ہیں ان میں مرد کو بھی وہ کفن دیا جاتا ہے اور خاتون کو بھی.
صحیح.
البتہ مستحبات دونوں کے الگ ہیں, مرد کے مستحبات اور ہیں اور خاتون کے مستحبات اور ہیں. مرد اور عورت کے جو واجب کپڑے ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ عربی میں میزر کہتے ہیں, لنگ جسے کہتے ہیں, یا وہ ایک تہمت کہنا چاہیے اس کو, جس طرح وہ یہ دھوتی عام طور پر جیسے ہمارے کے بعض علاقوں میں وہ بالکل جس طرح دھوتی باندھتے ہیں یا تہمت, اسی طرح کے تقریباً کپڑا ہوتا ہے. ویسا تو احتیاط واجب کے طور پر ناف سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک یہ واجب ہے, اور بہتر یہ ہے کہ سینہ سے پاؤں تک ہو, یعنی اس کی جو لمبائی ہے وہ اتنی ہو, ظاہر چوڑائی بھی اتنی ہو کہ لپیٹا جا سکے, ایک طرف کو
دوسری طرف تک کپڑا گھیر لیں.
جی, یہ پہلا کپڑا ہے جو کہ واجب ہے.
صحیح.
اور دوسرا کپڑا وہ قمیص ہے, اور وہ جو قمیص ہے وہ تقریباً وہ کاندھوں سے لے کر بہتر ہے وہ بھی گھٹنوں کے نیچے تک ہو اور بالکل پاؤں تک ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہ دو کپڑے ہیں, یہ قمیص کے نام سے اس کو پہنایا جاتا ہے. اور جو آخری کپڑا ہے اس کو عربی میں ازار کہتے ہیں, عام طور پر یعنی اس قسم کے ان مسائل کتابوں میں اس کو سرتاسری کہا جاتا ہے, یعنی اتنی بڑی چادر کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہو کہ میت کو وہ تہمت اور قمیص پہنانے کے بعد اس کو نیچے رکھا جاتا ہے, بچھایا جاتا ہے اس چادر کو.
صحیح.
اور پھر اس میں میت کو لپیٹا جاتا ہے
سر سے لے کر پاؤں.
جی بالکل
مکمل.
یعنی چوڑائی اس کی اتنی ہو کہ اس کا یعنی چوڑائی میں اس کو لپیٹا جا سکے, یعنی اس کے اندر آ جائے.
صحیح.
اور لمبائی اس کی اتنی ہو کہ سر کی طرف سے بھی اس کو باندھا جا سکے اور پاؤں کی طرف سے بھی, یعنی لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی میت اس چادر کے بالکل اندر ہو.
یہ جو آپ نے احکام بیان کیے ہیں, کچھ آپ نے بتایا واجب مقدار ہے, کچھ آپ نے مستحب مقدار بھی بتائی, یہ مرد اور عورت میں یکساں ہے؟
جی یہ مرد اور عورت میں یکساں ہے. یہ گویا واجب کپڑوں میں اس کی مقدار کے حوالے سے کچھ مستحبات بھی بیان ہو گئے.
ٹھیک ہے,
کہ وہ قمیص کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے اور وہ جو
میزر کی
قامت ہے وہ اس کی کتنی ہونی چاہیے, یہ تقریباً مرد عورت میں مشترک ہے.
صحیح.
جہاں تک مستحبات کا تعلق ہے وہ مرد کے لیے امامہ ہے.
صحیح.
امامہ مستحب ہے, البتہ امامہ کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب اتنا کپڑا ہو جتنا ایک زندہ عالم دین کے سر پر ہوتا ہے، وہ تو کوئی 6-7 meters کا امامہ ہوتا ہے، یا پگڑی جو بعض علاقوں میں
باندھی جاتی ہے
وہ نہیں، مطلب اتنے وہ ہو کہ وہ مطلب ایک دو پیچ ہوں اور پھر اس کا ایک سرا اس کے دائیں طرف لٹکا دیا جاتا ہے اور دوسرا بائیں طرف لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ مستحب ہے
مرد کے لیے؟
جی ہاں مرد کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ مرد کے لیے ایک پوری چادر، ایک بہت بڑی چادر ہوتی ہے، وہ بہتر ہے کہ وہ برد یمانی کے نام سے مشہور ہے، لوگ مکہ معظمہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں سے بھی وہ لے کے آتے ہیں۔
صحیح۔
تو وہ برد یمانی کے نام سے، گویا اب وہ یمن میں وہ کپڑا بنتا ہے، یا لوگ کہیں بنا کے اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہ جواب دہ ہیں، لیکن روایات میں جہاں تک ملتا ہے اور اس کے مطابق فقہا نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ جو سب سے آخر میں جس چادر میں اس کو لپیٹا جاتا ہے، وہ یمن کی بنی ہوئی ایک چادر ہوتی ہے جو ان تینوں کپڑوں کے اوپر وہ اس میں اس کو لپیٹا جاتا ہے۔ یہ مستحب ہے۔ البتہ ایک نقطہ ضرور بیان ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ جو جس کپڑے میں ہم ان کو کفن دیں گے مرد کو یا عورت کو، وہ اتنا پتلا نہ ہو کہ باہر سے کپڑے کے باہر سے اس کا جسم نظر آئے۔
صحیح۔
مثلاً
قمیض باریک نہ ہو،
اتنا باریک نہ ہو،
ایسا نہ ہو کہ نگاہیں پار جا سکیں،
جی پار جا سکیں۔ اگرچہ لکھا ہے فقہا نے کہ اگرچہ یعنی وہ کپڑا اتنا مطلب نازک ہے کہ فرض کریں اگر صرف قمیص اس کو پہناتے ہیں تو پھر تو اس کا جسم نظر آتا ہے، لیکن یہ وہ تہمت بھی اور قمیص بھی اور پھر اوپر جو بڑی چادر ہے وہ جس کو سر تاثری کہتے ہیں، یہ ان تینوں کے ذریعے اس کا جسم چھپ جاتا ہے
تو بھی کافی،
تو بھی جو ہے نا وہ کافی، اگرچہ بہتر ہے کہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ
بدن
جس کو ہم کہتے ہیں حاکی بدن نہ ہو، یعنی کپڑے کے باہر سے جسم نظر نہ آتا ہو، لیکن اگر ان تینوں کا کفن دینے کے بعد اس کا جسم چھپ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ کافی ہے۔ ایک اور کپڑا جو مرد میں مستحب ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک کپڑا ہوتا ہے تقریباً کم چوڑائی کا، اس سے اس کی ٹانگوں کو، یوں اس کپڑے کو اس کی ٹانگوں پر وہ کیا جاتا ہے،
لپیٹا جاتا ہے،
دونوں طرف لپیٹا جاتا ہے، اور آخر میں جو ہے نا وہ اس کے کپڑے کے اندر دے دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں اس کو دونوں ٹانگوں کو،
یعنی دونوں ٹانگوں رہنوں دونوں کے سائڈوں پہ لپٹے گا، ایک ایک ٹانگ پہ نہیں لپٹے گا،
بالکل
دونوں پہ،
جی جی دونوں پہ۔ اسی طرح مستحبات میں سے ہے کہ کوئی روئی وغیرہ جو ہے وہ اس کے دونوں رانوں کے درمیان میں وہ
رکھی جائے
جہاں تاکہ وہ ممکنہ یا متوقع نجاست وغیرہ سے بھی وہ محفوظ رہے کفن وغیرہ۔ تو تقریباً یہ مرد میں ہے کہ یہ کپڑے جو ہے مستحب ہیں۔ خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو فقہی کتابوں میں سینہ بند کہتے ہیں، ایک کپڑا کہ جس سے اس کے سینے پہ اس کو باندھا جائے، جس طرح مرد کا امامہ ہوتا ہے، وہ خاتون کی اگر میت ہو تو اس کو امامہ نہیں پہنایا جاتا، اس کی جو اس کو یا سینہ بند
ہے،
تقریباً یہی ان کے مستحبات ہیں۔
صحیح۔ قبلہ وقت بھی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی تشریف آوری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہم ہمیشہ کی طرح امیدوار ہیں کہ ہماری گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی، اور ہم آپ سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا اور اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
لقوم هاد.